من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی کتاب آداب المعاشرت پچھلے اتوار سے شروع کی ہے. پچھلی مجلس میں سلام اور مسافہ کے آداب کا ذکر ہوا تھا. آگے حضرت والا نے مجلس کے آداب کا عنوان قائم فرمایا ہے, یعنی جب مسلمان کسی ایک غرض کے لیے ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہوں اور ساتھ بیٹھیں تو مجلس میں کن آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اور شریعت نے کن باتوں کا حکم دیا ہے, یہ بھی بڑا اہم عنوان ہے اور قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں بھی خصوصی احکام عطا فرمائے گئے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ بیان فرمائی گئی ہے اور یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جس مجلس میں خلاف شرع کوئی کام یا کوئی بات ہو رہی ہو ایسی مجلس میں بیٹھنا اور شریک ہونا جائز نہیں. جس مجلس میں کفر کی باتیں ہو رہی ہوں لعاذ باللہ یا گناہ کی باتیں ہو رہی ہوں اس مجلس کے اندر چاہے آدمی دل سے برا بھی سمجھ رہا ہو کہ یہ باتیں اچھی نہیں ہو رہی, پھر بھی اس میں شریک ہونا یہ بذات خود ایک ناجائز کام ہے. اور یہ بات خود اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب تم کسی ایسی مجلس میں جاؤ جہاں لوگ جو ہیں وہ کفر کی باتیں کر رہے ہوں یا استہزاء کر رہے ہوں, مذاق اڑا رہے ہوں دین کا, تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھو. ایک جگہ نہیں دو جگہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ حکم دیا ہے. فرمایا کہ اِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, کہ جب تم دیکھو کہ لوگ جو ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں غلط باتیں بنا رہے ہیں تو فلا تقعدوا معهم, ان کے ساتھ مت بیٹھو, حتی یخوضوا فی حدیث غیر, یہاں تک کہ وہ اپنا موضوع بدل لیں اور کوئی اور بات شروع کر دیں. جب تک کوئی جائز بات شروع نہ کر دیں اس وقت تک تم ان کے ساتھ تمہارے لیے بیٹھنا جائز نہیں. اور پھر ایک دوسری جگہ قرآن کریم نے اسی حکم کو بیان فرمایا کہ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستعذو بها فلا تجلسوا مع فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انکم اذا مثلهم, یعنی اگر تم کسی ایسی مجلس میں جا کر بیٹھتے ہو جہاں اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو، اگر بیٹھو گے تو تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے. یہ قرآن کریم کا حکم ہے. اور میں نے کسی غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہیں پڑھا تھا کہ اگر کہ یہ حکم ہے تو اس مجلس کا جس میں کفر کی باتیں ہو رہی ہیں یا اللہ تبارک و تعالی کی آیات کا استہزاء کیا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہے تو اس کا براہ راست تو اسی سے متعلق ہے، لیکن یہ حکم عام ہے ان لوگوں کی مجلسوں کے لیے بھی کہ جو قرآن کریم کی تحریف کرتے ہیں، غلط تفسیر قرآن کریم کے بیان کر رہے ہیں. یعنی بظاہر تو اللہ کی آیات کا انکار نہیں کر رہے لیکن تحریف کر رہے ہیں، جو اس کے مسلم معنی ہے اس کے بجائے کچھ اور باتیں کر رہے ہیں، تو ان کی مجلسوں کے اندر شریک ہونے کا بھی یہی حکم ہے. اور کہیں اگر فسق کی باتیں ہو رہی ہوں، گناہ کی باتیں ہو رہی ہوں، کوئی سازش تیار کی جا رہی ہو جو ناجائز ہو، اس کا بھی یہی حکم ہے. اور قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا کہ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اگر بھول کر کبھی بیٹھ گئے ایسی مجلس میں، پتہ نہیں تھا کہ یہاں یہ کام ہوگا اور تھوڑی دیر بیٹھے رہے، بھول گئے اس حکم کو، تو جب یاد آ جائے تو اس کے بعد پھر تمہارے لیے بیٹھنا جائز نہیں. فَلَا تَقْعُدْ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں، ظلم کرنے والوں میں ہر گناہ کا کرنے والا داخل ہو گیا. تو یہ پہلا حکم تو یہ ہے کہ کسی ایسی مجلس میں شریک ہونا جس میں خلاف شرع امور، خلاف شرع باتیں کی جا رہی ہوں، وہاں جائز نہیں ہے بیٹھنا. الحمدللہ ہمارے معاشرے کے اندر اور خاص طور پہ ان حضرات کے اندر کے جو کچھ دین سے تعلق رکھتے ہیں، کسی کفری کافروں کی مجلس میں تو اس قسم کی مجلسوں میں تو شریک ہونے کی نوبت نہیں آتی، لیکن چند باتیں ہیں کہ جو معاشرے کے اندر بہت زیادہ پھیل چکی ہیں، عام ہو چکی ہیں. ایک تو یہ کہ ایسی مجلسوں میں جہاں تحریف ہو رہی ہے، آج کل درس قرآن کے نام پر پتہ نہیں کتنے لوگوں نے مجلسیں قائم کر رکھی ہیں، نام درس قرآن کا ہے اور قرآن کریم کی تفسیر کا ہے، لیکن وہ بجائے اس کے کہ امت کا جو متوارث علم چلا آتا ہے تفسیر کا، اس کے مطابق قرآن کریم کی تفسیر کریں، وہ اپنے نظریات کے مطابق قرآن کو گھما پھرا کر اپنے کچھ نظریات اس میں ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور امت سے الگ ہٹ کر انہوں نے ایک راستہ اختیار کر لیا. اب مثلا جو منکرین حدیث ہیں، جو حدیث کو نہیں مانتے، وہ بھی درس قرآن، ان کا بھی درس قرآن کا سلسلہ رہتا ہے. جو اجماع کے منکر ہیں، یعنی پوری امت نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک وہ ایک بات کے اوپر متفق چلی آ رہی ہے، اس سے ہٹ کر اپنا ایک نیا راستہ نکالا ہوا ہے اور اس کا نام بھی درس قرآن رکھا ہوا ہے، تو ایسی مجلسوں میں شریک ہونا بھی جائز نہیں. ایسی مجلسوں میں شریک ہونا اس شخص کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ جو کافی علم نہ رکھتا ہو. ہاں کوئی آدمی اگر اس غرض سے جائے کہ بھئی ان کو صحیح راستے کی نشاندہی کر دے تو یہ اور بات ہے، لیکن وہ بھی وہ عام لوگوں کے لیے ایسی مجلسوں میں شریک ہونا جائز نہیں ہے. اس میں اگر کوئی آدمی ویسے خاموش بیٹھ کر بھی شریک ہوگا تو وہ درحقیقت ان کے ساتھ تعاون کرنے والا ہوگا. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من کثر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کی گنتی میں اضافہ کرے وہ بھی انہی میں داخل ہے. اب دیکھو بہت سے ایسی مجلسیں ہیں کہ جس کے اندر ویسے تو بظاہر وہ کفر کی مجلس نظر نہیں آتی، لیکن وہ اس میں بہت سے گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے. مثلا کسی مجلسوں کے اندر غیبت عام ہو چکی ہے، کہیں بھی چند آٹھ دس آدمی بیٹھیں گے تو گفتگو کے دوران جب مجلس آرائی ہوگی، مجلس جمی ہوئی ہوگی، تو کسی نہ کسی کا ذکر آ جائے گا اور اس کی برائی اور اس کی غیبت شروع ہو جائے گی. جس طرح غیبت کرنا ناجائز ہے، اسی طرح غیبت سننا بھی ناجائز ہے، اور غیبت کی مجلس میں شریک ہونا بھی ناجائز ہے. لہذا قرآن کریم کا حکم یہ ہے کہ ایسے موقع پر تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو، اور اگر اس بات کی امید ہو، کوئی آدمی مثلا صاحب اقتدار ہے اور وہ مجلس کے روک سکتا ہے لوگوں کو کہ بھئی یہ غیبت ہو رہی ہے، بند کرو اس غیبت کو، تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ اس غیبت کو بند کروائے اور کہے کہ یہ غیبت کا کام جو ہو رہا ہے یہ حرام ہے اور اس کو بند کرو. اور اگر کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس مجلس کے اندر لوگوں کو اس طرح ٹوکے، تو اس صورت میں اس مجلس کے اندر کم از کم اگر وہ چاہے تو موضوع گفتگو کا موضوع تبدیل کر دے، کوئی اور بات چھیڑ دے تاکہ لوگوں کے گفتگو کا موضوع بدل جائے اور وہ غیبت سے دوسرے کسی موضوع کے اوپر آ جائیں، موضوع بدل دے. اگر اس پر بھی قدرت نہیں ہے، نہ زبان سے روک سکتا ہے نہ موضوع گفتگو کا بدل سکتا ہے، تو پھر وہاں پر بیٹھنا جائز نہیں ہے، پھر اٹھنا ضروری ہے وہاں سے. فَإِنَّكُمْ اِذَمْ مِثْلُهُمْ، کیونکہ اگر تم خاموش بیٹھے رہے، نہ تم نے نکیر کی اس غیبت کے اوپر، نہ اس کو روکا، نہ اس کا موضوع تبدیل کیا اور بیٹھے رہے، تو اِنَّكُمْ اِذَمْ مِثْلُهُمْ، تو تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے. کیونکہ کسی قوم کے ساتھ بیٹھ رہنا اس کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے، نیک کام کے اندر بیٹھ جانا بھی اور برے کام کے اندر بیٹھ جانا بھی. حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی لوگ جو ہیں وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر فضل فرماتے ہیں، ان کو اجر عطا ہوتا ہے، ان کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو آپ سے پوچھا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس غرض سے نہیں آئے تھے، جہاد کی غرض سے نہیں آئے تھے، بلکہ اپنی چیزیں بیچنا مقصود تھا اور وہ بیچنے کے لیے آ گئے تھے، یا ایسے لوگ آ گئے تھے کہ جو جن کا مقصود خود اس نیکی کے اندر شامل ہونا نہیں تھا، بس ساتھ بیٹھ گئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب روایات میں یہ مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، ہم قوم لا یشقی جلیسہم، نیکی کا کام کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا جو ہے وہ بھی نامراد نہیں ہوتا، اگرچہ اس نیکی میں شریک نہیں آئے لیکن ان کے ساتھ بیٹھا ہے، تو وہ قوم لا یشقی جلیسہم، ان کا ساتھ بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معروف نہیں فرماتے، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر میں شریک فرما لیتے ہیں. جب نیکی کے کام میں جہاں یہ بات ہے، اسی طرح بدی کے کام میں بھی، اگر غیبتیں ہو رہی ہیں، بہتان تراشیاں ہو رہی ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں اور کچھ بولتے نہیں، نہ اس غیبت اور بہتان تراشی کو روکتے ہیں، نہ موضوع بدلتے ہیں، بلکہ بیٹھے ہیں اور خود بھی لذت لے رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے اس مجلس کے اندر، تو مزہ لینا یہ بذات خود حرام ہے. اور اگر مزہ نہ بھی لے رہے ہوں، دل سے برا بھی سمجھ رہے ہوں کہ بھئی یہ اچھی باتیں نہیں ہو رہی، پھر بھی بیٹھے رہنا بذات خود یہ بھی ناجائز ہے، ایسے میں اس سے اٹھ جانا چاہیے. یہ ایک ایسی وبا ہے جو کثیر البقوع ہے، ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے. جہاں چند آدمی بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی کی غیبت شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ غیبت وہ گناہ ہے کہ اس کو فرمایا گیا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ شدید تر ہے. اللہ بچائے، زنا بہت ہی بڑا نو کان فاحشتم وساء سبیلا، بہت ہی زبردست گناہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص اسے توبہ کرنا چاہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو توبہ استغفار سے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، اگر سچے دل سے توبہ کرے تو. لیکن غیبت کیونکہ حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہے، تو جب تک کہ وہ شخص جس کی غیبت کی گئی ہے معاف نہ کرے اس وقت تک معافی نہیں ہوتی. اس واسطے فرمایا گیا کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے زیادہ برا گناہ ہے، سخت گناہ ہے. مگر مجلسیں ہیں کہ بھری ہوئی ہے غیبت سے، دن رات خیال بھی نہیں آتا کہ ہم غیبت کر رہے ہیں. اور خاص طور سے یہ جو آج کل کا ایک رواج ہو گیا ہے، بلکہ کہہ لو کہ فیشن ہو گیا ہے، کہ سیاسی معاملات پر تبصرے ہوتے ہیں، سیاسی معاملات پر تبصرے ہوتے ہیں، سیاستدانوں کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ان کے بیانات آ رہے ہیں، ان کے ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالی جا رہی ہے، اس کے اوپر تبصرے ہوتے ہیں مجلسوں کے اندر. اور اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو سیاسی لیڈر ہیں، تو اس واسطے ان کے بارے میں اگر کچھ کلمہ زبان سے نکل گیا یا کوئی غیبت ان کی کر لی تو کوئی ایسی بات نہیں. خوب سمجھ لیجئے کہ غیبت ہر ایک کی حرام ہے. یہ لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے بہت، اور غلط مشہور ہو گیا ہے کہ فاسق کی غیبت جائز ہے. یہ بالکل غلط بات ہے، فاسق کی غیبت بھی جائز نہیں. یعنی اس کی کوئی ایسی بات کہنا اس کے بارے میں جو وہ سنے تو ناگوار ہو، اس کو برا لگے کہ مجھے پیچھے یہ کہا گیا، یہ غیبت ناجائز ہے. فاسق کی غیبت بھی ناجائز ہے. وہ جو مشہور ہے کہ فاسق کی غیبت جائز ہے، وہ اس صورت میں ہے کہ وہ کوئی اس کی ایسی بات ذکر کی جائے جس کو وہ برا ہی نہیں سمجھتا. اعوذ باللہ، مثلا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر مسلمان کو، کوئی شخص شراب پینے کا عادی ہے اور کھلم کھلا پیتا ہے، اعوذ باللہ، اور اگر اس کے بارے میں یہ کہا جائے بھی وہ شراب پیتا ہے تو اس کو کوئی ناگواری نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس کو برا ہی نہیں سمجھتا، اعوذ باللہ. تو یہ بات اگر کہی جائے وہ شراب پیتا ہے تو اس حد تک وہ غیبت نہیں ہے. لیکن جن گناہوں کو وہ گناہ سمجھتا ہے، جس برائی کو برائی سمجھتا ہے، اور اگر اس برائی کی نسبت اس کی طرف کی جائے تو اس کو برا لگے گا، تو ایسی غیبت بھی ناجائز ہے. تو اس واسطے لوگوں میں جو یہ بات مشہور ہو گئی کہ فاسق کی غیبت جائز ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، اس کا شریعت کا یہ حکم نہیں ہے. تو یہ آج کل سیاسی لیڈروں اور سیاسی قائدین جو ہوتے ہیں، سیاسی رہنما، ان کے بارے میں گفتگو چل پڑی اور ان کے بارے میں الفاظ جو ہیں وہ غلط سلط استعمال کر لیے، جو اگر ان کے وہ سنیں تو ان کو برا لگے. تو یہ غیبت ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، وہاں لوگوں نے حجاج بن یوسف کی برائی بیان کرنی شروع کر دی. حجاج بن یوسف آپ ہر مسلمان جانتا ہے کہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو بے گناہ قتل کروایا وغیرہ وغیرہ. تو کوئی ان کی غیبت کر رہا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں کرنے لگا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ چونکہ حجاج نے بعض لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اب اس کی غیبت حلال ہو گئی، اس پر بہتان لگانا بھی حلال ہو گیا؟ یاد رکھو کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت سے بے گناہوں کے خون کا حساب لے گا، اسی طرح اگر تم اس کی غیبت کرو گے تو غیبت کا بھی تمہاری گردن پکڑی جائے گی، غیبت پر بھی تمہاری گردن پکڑی جائے گی. اس کے لیے بے شک جائز ہے جو جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ اپنے ظلم کی داستان بیان کرے، کسی کے سامنے میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، تو وہ غیبت نہیں ہے. لا يحب اللہ القول، لا يحب اللہ جہر بالقول بسوء الا من ظلم. کوئی مظلوم ہے اور وہ اپنے ظلم اس کے ساتھ جو ہوا ہے اس کی داستان کس بیان کر رہا ہے کسی کے سامنے، تو یہ بے شک غیبت نہیں ہے اور جائز ہے. لیکن اس طرح بس چونکہ ایک شخص ظالم ہے تو اب اس کو جو چاہو کہتے رہو اور بلا وجہ کہتے رہو، تمہیں اس نے بتاتے خود کوئی تکلیف پہنچائی یا نہیں پہنچائی، لیکن اس کی بلا وجہ غیبت کرتے رہو، یہ جائز نہیں ہے. اور ہمارے ہاں تو صرف غیبت ہی نہیں ہوتی، بہتان بھی ہوتے ہیں. بہتان ہوتے ہیں، کسی کے اوپر الزام لگا دیا بے تحقیق، بغیر تحقیق کے، بلا وجہ، بغیر کسی دلیل کے. خاص طور سے جو سیاستدان وغیرہ ہیں ان کے بارے میں لوگوں نے ان کے خون آبرو سب حلال کر رکھی ہے، کہ لہذا فلاں آدمی تو رشوت خور ہے، اس کی مقدار تک بتا دیتے ہیں، اس نے اتنے کروڑ روپے لیے ہیں، اس نے اتنے ہزار، اتنے ارب روپے کا گبن کیا ہے، تحقیق کے بغیر بلا وجہ. بھائی کیا ضرورت ہے آپ کو یہ بات کہنے کی؟ ہاں کہیں اگر بے شک ضرورت پیش آ جائے مسلمانوں کو اس کے نقصان سے بچانے کی، اس وقت بے شک آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ جو آپ کی حقیقی معلومات ہیں یقینی طور پر ہیں وہ ان کے سامنے ذکر کر دیں، یہ تو جائز ہے. لیکن محض مجلس آرائی کے لیے، مزہ لینے کے لیے، مجلسیں جمانے کے لیے اس کے غیبت اور بہتان کرنا یہ ناجائز ہے اور حرام ہے، اور ہماری مجلسیں بری ہوئی ہے اس سے. اور جب کسی مجلس میں جاؤ وہاں اس قسم کی کوئی بات شروع ہو جاتی ہے، اور شروع ہو گئی تو واجب ہے کہ اس کو روکے اگر قدرت رکھتا ہے، نہیں ہے تو گفتگو کا موضوع تبدیل کرے، وہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا کرے کہ وہاں سے اٹھ جائے، اس مجلس کے اندر شامل نہ ہو. یہ بڑا اہم حکم ہے جو خود قرآن کریم کی وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو جو دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں تو ظلم کر رہے ہیں، اس ظلم کے کرنے والوں کے ساتھ مت بیٹھو. تو سب سے پہلا مجلس کا ادب تو یہ ہے کہ ایسی مجلس میں شرکت جس میں یا تو غیبت ہو، یا تو پہلے ہی سے پتا ہے کہ اس میں غیبتیں ہوں گی، اس میں بہتان لگائے جائیں گے، اس میں الزام تراشیاں کی جائیں گی، اس میں کوئی اور کسی اور گناہ کا ارتکاب کیا جائے گا، جب پہلے سے پتا ہے تو ایسی مجلس میں جانا بھی جائز نہیں ہے. اور اگر وہاں پہنچ کر پتا چلا تو پھر پہنچ کر آدمی اگر روک سکتا ہے تو روکے، موضوع بدل سکتا ہے موضوع بدلے، ورنہ پھر وہاں سے اٹھ جائے. ایک تو ادب حضرت والا نے یہ بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہے معاملہ مشکل بظاہر، کیونکہ سب مجلسیں ایسی ان غیبتوں سے آباد ہو گئی ہیں، بلکہ وہ کہو کہ برباد ہو گئی ہے، کہ کسی مجلس کا بھی کو بھی اسے محفوظ قرار دینا بڑا مشکل ہے. اور لیکن بھائی اگر آخرت پیش نظر ہے، اگر اللہ جل جلالہ کی اطاعت پیش نظر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے ساتھ تعلق ہے، تو پھر یہ کتنا ہی دل پر جبر کرنا پڑے، کتنی زبردستی کرنی پڑے، یہ تکام تو کرنا ہی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا استحضار کر لے کہ میں جس مجلس میں بیٹھا ہوں یہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. چنانچہ قرآن شریف میں اسی لیے فرمایا کہ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا ہوا رابعہم ولا خمسۃ الا ہوا سادسہم، آگے ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا ہوا معہم اینما کانوا، کہ جب تین آدمی بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چوتھا میں ہوتا ہوں. और जहां चार आदमी बैठकर बातें कर रहे हैं तो पांचवा मैं होता हूं, और चाहे इससे कम तादाद हो या इससे ज्यादा तादाद हो, तो अल्लाह हर जगह मौजूद है। ऐनमा कानू, जहां भी तुम हो, किसी गोशे में बैठे हो, किसी जंगल में बैठे हो, किसी सहरा में बैठे हो, कहीं किसी भी जलसे में बैठे हो, तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे साथ है। इसका इदराक करो, इसका एहसास दिल में पैदा करो। ये इलाज बता दिया कि बाद लोग कहते हैं भाई बड़ा मुश्किल होता है मजलिस से उठ के जाना, लोग उसको ये समझेंगे कि आदाब मजलिस के खिलाफ है कि एक आदमी बैठ के उठ के चला गया, लोग नाराज हो जाएंगे, लोग बुरा समझेंगे, इसलिए उठ के जाना बड़ा मुश्किल है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह के बंदो, मैं देख रहा हूं, ये तसव्वुर करो कि मैं देख रहा हूं और मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूं। मैं जब सुन रहा हूं और देख रहा हूं तो अब मुझे या तो राजी कर लो या इन तीन चार आदमियों को, ये पांच आदमियों को जो बैठे हुए गइबत कर रहे हैं उनको राजी कर लो। उनको राजी करोगे और उनको खुश रखने की कोशिश करोगे तो मेरी नाराजी मोल लोगे, मेरी नाराजी मोल लोगे तो अबदी जिंदगी जो मरने के बाद आने वाली है उसके अंदर तुम्हें इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। और अगर उनकी नाराजी मोल ले लो लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की को राजी कर लो तो वो राजी हो जाए, सारा जहां नाराज हो तो भी एक मोमिन के लिए ये हजार दर्जा बेहतर है कि सारे जहान की नाराजी मोल ले ले लेकिन अपने अल्लाह को राजी रखे। किसी ने कहा है कि तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। तौहीद ये है कि अल्लाह ताला कह दे कि देखो ये मेरा बंदा है, इसने सारे जहान को खफा किया मेरी खातिर, कि मुझे राजी रखने की खातिर जैसे सारी दुनिया की नाराजी मोल ले ली। तो किस किस को राजी करोगे और किस किस की खुशी खुशामद करोगे, किसकी खुशनुदी, किस किस की खुशनुदी में पड़ोगे? आज अगर वो खुश हो भी गए कल को किसी और बात होगी तो वो नाराज हो जाएंगे। इंसान की खुशी और नाखुशी का कुछ भरोसा नहीं। आज वही लोग जो तुम्हें बहुत बड़ा चढ़ाकर तुम्हारी तारीफें कर रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे साथ खुशनुदी का इजहार कर रहे हैं, जरा उनकी तबीयत के खिलाफ कोई काम करोगे तो वो तुमसे नाराज हो जाएंगे। तो इनकी ना रजामंदी का एतबार, ना नाखुशी और नाराजी का एतबार, उसकी फिक्र छोड़कर अल्लाह जल्ला जलालहु को राजी करने की कोशिश करो। मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्तरा इल्ला हुवा माहुम ऐनमा कानू। ये अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया। तो भाई ऐसी मजलिस में शिरकत से परहेज करो, मजलिसें वो इख्तियार करो जहां से खुदा याद आए, अल्लाह ताला याद आए, मजलिसें वो इख्तियार करो जहां से आखिरत की फिक्र पैदा हो, मजलिसें वो इख्तियार करो कि जिसमें हुस्न अखलाक की तरबियत हो, उसमें हुस्न आमाल की तरबियत हो। और अगर कहीं कोई तफरीही मजलिस है तो वो भी मना नहीं है, वो भी जायज है, लेकिन बशर्ते कि उसमें कोई गुनाह खिलाफ शरा काम ना हो, गीबत ना हो, बोहतान ना हो और महज लोग मिलकर अपना दिल खुश कर रहे हो, तो उस हद तक कोई मुदायका नहीं है। दूसरी बात जो हजरत ने इरशाद फरमाई वो यह है कि अगर सदर मजलिस किसी जरूरत या मसलहत से किसी को अपनी जगह छोड़ देने का हुक्म करे तो उस हुक्म की इताअत जरूरी है। अलबत्ता साहेब मजलिस या मुंतजमीन मजलिस के लिए यह लाजिम है कि तरीका ऐसा इख्तियार करें कि उठने वाला अपनी खिफत महसूस न करे, उसको ईजा न पहुंचे। ये फरमाया कि जहां मजलिस में बाद औकात जगह कम होती है और कोई नए आने वाले आ गए तो जो मजलिस का इंतजाम करने वाले हैं वो ये कहते हैं भाई जरा लोगों के लिए जगह दे दो, तो जगह दे देना जरूरी है। और ये बात भी इधर हकीकत जो हजरत फरमा रहे हैं وہ قرآن کریم ہی کی تعلیم ہے. قرآن کریم نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک آیت نازل فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل لکم انشدوا فانشدوا, کہ جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں کے اندر کچھ کشادگی پیدا کر دو, یعنی لوگوں کے لیے کشادگی پیدا کر دو کہ دوسرے لوگ بھی بیٹھ سکیں, تو کیا کرو, فافسحوا, تو تم جگہ دے دو دوسرے لوگوں کو, یفسح اللہ لکم, اللہ تعالیٰ تمہیں جگہ دے گا. دیکھو عجیب جملہ ہے, چار فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں جگہ دے گا یا تمہیں تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا, یعنی جب وہاں پہنچو گے تو دو معنی ہے اس کے. ایک معنی تو یہ ہے کہ جب تم چاہو گے کہ بھئی کسی دوسرے کے خاطر کچھ تھوڑی سی میں قربانی دوں اور اس کو جگہ دے دوں, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے گنجائش پیدا کر ہی دیں گے کہ دوسرے بھی بیٹھ جائیں, تم بھی بیٹھ جاؤ. اور دوسرے معنی اس کے یہ ہے کہ آخرت میں جب پہنچو گے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ کشادگی کا معاملہ کرے گا. تم نے میرے بندوں کے لیے کشادگی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر تمہارے لیے کشادگی پیدا کریں گے, تو تم دوسروں کے لیے کشادگی پیدا کرو. روایات میں آتا ہے کہ اصل میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اس طرح کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, تو کچھ ایسے حضرات آ گئے جو اصحاب صفہ میں بھی تھے یا اصحاب بدر میں سے تھے, یعنی بڑی فضیلت والے صحابہ تھے. اب ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی بیٹھنے کی, تو لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہے, وہ بےچارے تلاش کر رہے تھے کوئی جگہ مناسب مل جائے بیٹھنے کے لیے, جگہ مل نہیں رہی تھی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو لوگوں سے کہا کہ بھئی کوئی ان کو جگہ دے دو. جب پھر بھی جگہ پوری طرح نہ ملی تو آپ نے ان میں سے کچھ کو اٹھنے کا حکم دے دیا, کہا بھئی آپ اٹھ جائیں اور ان کو بلا لیں, ان خاص صحابہ کرام کو اپنے قریب بلا لیا. تو بعض منافقین نے اس کے اوپر شور مچایا کہ دیکھو اپنے خاص خاص لوگوں کے لیے لوگوں کو جو پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے ان کو اٹھا دیا, اور نئے آنے والوں کے لیے آپ نے خاص رعایت فرمائی. تو اس پر کچھ انہوں نے اعتراض کیے, اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب تم سے کہا گیا ہے کہ مجلس کے اندر کشادگی پیدا کر دو تو کشادگی پیدا کرو, اور اگر تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ. پہلی بات تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ کسی مجلس کے اندر کسی بڑے مرتبے کے آدمی کے لیے اگر کوئی خصوصی جگہ بنائے صاحب مجلس تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی چونکہ سارے مسلمان برابر ہیں, انہیں ملبومون اخوہ, لہذا اگر کوئی صاحب منصب آدمی آ رہا ہے تو اس کے لیے کوئی خصوصی اہتمام کرنا, کوئی خصوصی جگہ بنانا, یہ مساوات اسلامی کے خلاف ہے. تو یہ خیال درست نہیں ہے. جہاں مساوات کا حکم دیا گیا ہے وہاں ساتھ میں یہ حکم بھی ہے کہ انزل الناس منازلہم, ہر آدمی کو اس کے مرتبے کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرو. جس صاحب مرتبہ ہے, صاحب منصب ہے, تو اس کے منصب کا اور اس کے مرتبے کا احترام کرنا بھی یہ اسلام کی تعلیم ہے. ہے تو ایک آدمی بڑا قبیلے کا سردار اور وہ آیا ہے, تو آپ کہو کہ بھئی نہیں, جس طرح اور آدمی بیٹھے ہیں تمہیں بھی پیچھے وہیں بیٹھنا پڑے گا, تو یہ اس کے مرتبے کے خلاف ہے. تو جس مرتبے کا آدمی, کوئی بڑا عالم ہے, تو اس عالم کو بالکل عام آدمیوں کے صف میں بٹھا دینا یہ بھی اس کے مرتبے کے خلاف ہے. ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ ایک مرتبہ بیان مجلس تھی بیان فرما رہے تھے تو کوئی عالم آئے تو حضرت والا نے لوگوں سے کبھی ذرا پیچھے ہٹ جائیں آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیں ان کو یہاں بٹھایا قریب بلا کے بٹھایا لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا تو بعض لوگوں کے نے بعد میں اس طرح کی بات کہی کہ یہ عجیب بات ہے جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے ان کو تو پیچھے ہٹا دیا اور ان کو لا کے قریب بٹھا لیا تو پھر حضرت والا نے خود اس مجلس میں یا اگلی مجلس میں ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ بھی دین کا حکم ہے. یہی معاملہ میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی پیش آیا. انہوں نے بھی اس کی تشریف فرمائی مجلس کے اندر اور فرمایا کہ دیکھو انزل الناس منازلہم یہ بھی شریعت کا حکم ہے. جس مرتبے کا آدمی ہے اس مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے اس سے برتاؤ کرنا چاہیے. تو اب یہ حضرات صحابہ کرام جو اس حدیث سے بھی بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ حضرات صحابہ کرام اگرچہ بعد میں آئے تھے لیکن اپنی فضیلت میں اپنے مرتبے میں دوسرے لوگوں سے ان کا ممتاز تھے. اس واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ان کے لیے خصوصی جگہ کا اہتمام فرمایا بلکہ یہ کہہ دیا کہ کچھ لوگوں کو اٹھا دیا کہ آپ اٹھ جاؤ اور ان کو جگہ دے دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تائید میں یہ آیت نازل فرمائی کہ جب جگہ لوگوں کے لیے پیدا کرو اور اگر تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ. تو یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں. کیونکہ قرآن کریم ہمارے ہر چیز کے لیے ہدایت ہے تو دو حکم ہیں یہاں اس آیت کریمہ میں. ایک حکم یہ ہے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو, کوئی آنے والا آ رہا ہے تو اس کو حتی الامکان جگہ دینے کی کوشش کرو. یہ حکم صرف مجلسی کا نہیں ہے بلکہ جہاں بھی کوئی زیادہ افراد جمع ہوں تو ان سب کا حکم ایک مجلس کا ہوتا ہے. تو دوسرے کے لیے تھوڑی سی قربانی دے دینا, تھوڑا سا اپنے اوپر تنگی برداشت کر کے دوسرے کو راحت پہنچا دینا, یہ اسلام کا تقاضا ہے, ایک مومن کے ایمان کا تقاضا ہے. اب یہ ہوتا کیا ہے کہ مثلا کہیں آپ سفر کر رہے ہیں, کسی گاڑی میں, بس میں, ریل میں, وہاں بعض اوقات ریلوں میں یہ واقعات دیکھنے میں آتے تھے کہ لوگوں نے زیادہ جگہ گھیر لی ریل کے اندر, پہلے سے پہنچ کے زیادہ جگہ گھیر لی. اب آپ کو تو ایک آدمی کو بیٹھنے کا حق حاصل تھا لیکن آپ نے زیادہ جگہ گھیر کے بیٹھ گئے, اب دوسرے لوگ کھڑے ہیں اور آپ بیٹھے ہیں, ان کو بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں, وہ کھڑے ہو کے جا رہے ہیں, آپ لیٹے ہوئے. تو یہ بھی آداب معاشرت اسلامی کے خلاف بات ہے کہ دوسروں کو تو آپ نے گوارا کر لیا کہ وہ کھڑے ہو کر بھی سفر کر لیں اور آپ نے زیادہ جگہ گھیر لی, ان کے لیے بیٹھنے کا موقع نہیں ہوا. وہ بھی اسی حد آیت کریمہ سے نکلا, تقیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا. زبان حال سے وہ بیچارہ آدمی جو کھڑا ہوا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تم تو اتنی جگہ تم نے گھیر رکھی ہے اور مجھے بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہے, ذرا سا اپنا ٹیکنے کی بھی جگہ نہیں ہے. یہ آداب معاشرت کے خلاف ہے. اور قرآن کریم نے جہاں حقوق بیان فرمائے ہیں تو وہاں ایک حق بیان فرمایا صاحب بالجنب کا. قربا والیتامی والجار ذی القربا والجار الجنوبی والصاحب بالجنب وابن السبیل. قرآن نے باقاعدہ ایک مستقل اصطلاح اختیار فرمائی الصاحب بالجنب. صاحب بالجنب کے معنی ہے ہم پہلو, یعنی جو تمہارے پہلو میں ہے, جو تمہارے قریب ہے. اور مراد اس سے وہ شخص ہے کہ جو عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے تمہارا ساتھی بن گیا, بس میں جا رہے ہو تو جتنے اس بس میں سفر کر رہے ہیں وہ سب تمہارے صاحب بالجم ہیں. ریل میں جا رہے ہو جتنے ریل میں سفر کر رہے ہیں وہ سب تمہارے صاحب بالجم ہیں. مجلس میں بیٹھے ہو تو تمہارے آس پاس جتنے بیٹھے ہیں وہ سب صاحب بالجم ہیں. چاہے تمہاری ان سے جان پہچان ہو یا نہ ہو, کوئی ان کے ساتھ پہلے سے تعارف ہو یا نہ ہو, لیکن وہ تمہارے پاس آ کر بیٹھ گیا وہ صاحب بالجم ہے. تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس کا بھی حکم ہے کہ جس طرح پڑوسی کے ساتھ, مستقل پڑوسی جو ہمارے گھر کے برابر میں رہتا ہے, جس کے اس طرح اس کے حقوق ہیں, اسی طرح صاحب بالجم کے حقوق ہیں. وہ یہ ہے کہ تم اس کو راحت پہنچانے کی کوشش کرو, تکلیف نہ دو. لائنیں لگی ہوئی ہیں کہیں کسی جگہ, قطار لگی ہوئی ہے اور اس لائن کے اندر آپ کھڑے ہیں, تو آپ کے آگے پیچھے جو کھڑا ہے وہ آپ کا صاحب بالجم ہے. تو اس کا یہ حق ہے کہ آپ اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ, راحت دو. لہذا اگر کوئی لائن توڑ کر زبردستی آگے بڑھنے کی کوشش کرے وہ حرام ہے, گناہ ہے. صاحب بالجم کا اس نے حق پامال کیا. تو اس وجہ سے یہ سارے احکام جو ہیں شریعت نے عطا فرمایا صاحب بالجم ان کے لیے. تمہیں حکم تو یہ دیا گیا کہ تھوڑی سی تنگی تم برداشت کر لو لیکن دوسرے کو تکلیف سے بچاؤ. ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, ایک شعر بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے کہ تمام عمر اسی احتیاط میں گزری, تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو, کہ میرا وجود کسی چمن کی شاخ کے اوپر بوجھ نہ بنے, کسی دوسرے انسان کے لیے بوجھ نہ بنے. اور یہ بات ارشاد فرمائی اپنے آخر عمر میں. حضرت والا کا انتقال ہوا ہے 11 شوال کو. اس سے پہلے جو رمضان آیا تھا اس میں سارا رمضان حضرت کا علالت میں گزرا, بستر پر گزرا مختلف عوارض میں. تو عید کے بعد ایک دن مجھ سے فرمایا, اور شاید بھائی صاحب بھی موجود تھے, فرمایا کہ بھائی سارا رمضان ایک عجیب کشمکش میں گزارا. اس کشمکش میں گزارا کہ کبھی تو یہ خیال آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے رمضان کی موت نصیب فرما دے, یعنی جب بہرحال جانا تو ہے ہی رمضان کے مہینے میں, اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیں تو رمضان کی برکات حاصل ہو جائیں. لیکن میں باوجود اس خواہش کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں مانگ سکا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مجھے خیال ہوا کہ اگر میرا رمضان میں یہ واقعہ پیش آیا تو آپ لوگوں کو, یعنی گھر والوں کو, رمضان کے اندر تکلیف ہوگی, کیونکہ رمضان کے اندر, رمضان کے روزوں کی حالت میں صدمہ بھی اور تجہیز و تکفین اور تدفین کے مراحل بھی اور لوگوں کی کا اجتماع بھی, یہ کرنے میں تم لوگوں کو تکلیف ہوگی. تو اس واسطے میں نے یہ دعا نہیں مانگی کہ رمضان میں میری موت ہو, یہ نہیں اللہ تعالیٰ سے. اور پھر یہ شعر پڑھا کہ تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو. تو بھائی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے صاحب بالجنب ہیں جو تمہارے پہلو میں ہیں, مجلس میں بیٹھے ہوں, سفر کر رہے ہوں, لائن میں لگے ہوئے ہوں, کسی بھی جگہ ہوں, اور اس میں مسلمان کافر کا بھی کوئی فرق نہیں, مسلمان اور کافر کا بھی کوئی فرق نہیں, اگر فرض کرو غیر مسلم بھی ہے برابر میں بیٹھا ہے, اس کا بھی وہی حق ہے صاحب بالجنب ہونے کے لحاظ سے کہ آپ اس کے ساتھ نیک سلوک کرو, اس کے ساتھ کچھ. اب یہ بےغیرتی بسا اوقات نظر آتی ہے بسوں کے اندر کہ بوڑھا آدمی ہے وہ تو ڈنڈا پکڑے ہوئے کھڑا ہے اور جوان آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. تو بھائی تم نے چاہیے تھا کہ جوان آدمی جو ہے وہ اس کو بڑے بوڑھے کو جگہ دے دیتا. تو قرآن کریم نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب مجلسوں کے اندر کشادگی پیدا کرنے کے لیے کہا جائے, اب کہا جائے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ کوئی باقاعدہ کہے آپ سے, پھر تو کرنا ہی چاہیے, لیکن ایک بات یہ کہ تمہارا ضمیر خود کہنا ہے، تمہارے ضمیر کا خود تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ دوسروں کے لیے کشادگی پیدا کرو. فافسحوا یفسح اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا. دوسرا حکم یہ ہے کہ اذا قیل انشذوا فانشذوا، جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ مجلس سے تو اٹھ جاؤ. یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو کہا گیا کہ جب کوئی کہے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، تو آنے والا اگر یہ کہے کہ بھئی میں آ رہا ہوں لہذا میرے لیے اٹھ جاؤ، یہ تو جائز نہیں ہے شریعت میں. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر منع فرمایا اس بات کہ ایسا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آ کر دوسرے سے یہ کہے کہ تم اٹھ جاؤ میں بیٹھوں گا. یہ حدیث میں صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. تو ایسا کرنا آنے والے کے لیے جائز نہیں. لیکن جو مجلس کا امیر ہے یا مجلس کے جو منتظمین ہیں وہ اگر کہیں کہ اٹھ جاؤ تو اس کو برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ منتظم ہی کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی کس کا اٹھ جانا بہتر ہے کس کا نہیں ہے. تو اس واسطے ان کے ذہن میں جو مصلحت ہے اس مصلحت کی خاطر اگر اس نے کہا ہے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ. اور اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ انْشُذُوا فَانْشُذُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، کہ اگر تم سے کہا گیا کہ اٹھ جاؤ اور تم اٹھ گئے، یعنی برا نہیں مانا اٹھ گئے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کے اور جو تم میں سے جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات بلند فرما دیں گے. یعنی بظاہر تو جس آدمی کو مجلس سے اٹھنے کو کہا گیا ہے کہ تم اٹھ جاؤ، یہ بظاہر تو اس کی توہین سی ہے نا، اہانت سی ہے کہ آدمی اچھا خاصا بیٹھا ہوا تھا، صاحب مجلس نے کہہ دیا کہ بھئی تم اٹھ جاؤ، تو یہ بظاہر تو ایک اہانت معلوم ہوتی ہے، آدمی کو اپنی کسر شان معلوم ہوتی ہے کہ بھئی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا. لیکن اگر کہنے والا کوئی بڑا تھا، کسی بڑے کے حکم کی تعمیل میں تم نے ایسا کیا، تو کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درجات بلند فرمائیں گے. یعنی بظاہر تو یہ یعنی ایسا لگا کہ جیسے میری سبکی ہو گئی، میری سبکی ہوئی، لیکن جب تم نے اللہ جل جلالہ کے حکم کی تعمیل میں اور اپنے بڑے کے کسی بڑے کے حکم کی تعمیل میں یہ کام کیا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند فرمائیں گے، درجات میں تمہیں بلندی عطا فرمائیں گے. کیونکہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، یہ بات تو واضح ہے، لیکن یہاں جو سمجھنے کی بات ہے خاص طور سے ہم جیسے طالب علموں کے لیے وہ یہ کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو ان کے درجہ بلند کرے گا اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجہ بلند کرے گا. اب یہاں اچانک علم کا کیا ذکر آ گیا کہ یعنی بظاہر سیدھی سی بات تو یہ تھی بھائی تم سے جب کہا گیا کہ تم اٹھ جاؤ اور تم نے اس حکم کی تعمیل کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے درجہ بلند کرے گا جو بھی اٹھے گا اس کے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں خاص طور پر والذین اوت العلم، جو علم جن کو دیا گیا ہے ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائیں گے. بظاہر اللہ عالم اشارہ اس طرف ہے کہ یہ جو تم نے عمل کیا، یہ عمل کہ تم سے کہا گیا اٹھ جاؤ تم اٹھ گئے، یہ کام وہی کرے گا جس کے دل میں علم صحیح ہوگا، علم صحیح جس کے پاس ہوگا کہ اس بات کا علم کہ توہین اور عزت اور ذلت یہ کسی کے کہنے سننے سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے سے ہوتی ہے. تو اگر کسی نے کوئی میں نے ایسا کام کر لیا جو بظاہر سبکی کا کام نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ سبکی کا نہیں ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے جس کو یہ علم ہم نے دیا ہے, تو جب وہ اس بات کا احساس کرے گا تو اس کے درجات بلند ہوں گے. اور اشارہ اس طرف بھی ہے کہ چاہے وہ شخص جس کو اٹھایا جا رہا ہے بظاہر عالم ہو, عالم آدمی ہے, اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے لہذا اس کی اپنی ایک خاص حیثیت سمجھتا ہے, لیکن اس کو اٹھایا جا رہا ہے تو اگر وہ اس واقعی عالم ہے تو پھر علم ہونے کے نتیجے میں وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ میری سبکی ہو رہی ہے یا میری اہانت ہو رہی ہے, بلکہ اٹھ کے چلا جائے گا. والذین اوتوا العلم درجات. اب اس میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ ہے نظم و ضبط کی, کہ ہر چیز میں اپنا ایک امیر بناؤ, اپنا ایک بڑا بناؤ, اور وہ نظم و ضبط کی خاطر, لوگوں میں انتظام پیدا کرنے کی خاطر اگر کوئی حکم دے رہا ہے چاہے وہ تمہیں بظاہر ناگوار لگ رہا ہو لیکن تمہارے ذمہ ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل کرو تاکہ نظم و ضبط برقرار رہے. نظم و ضبط اس کے بغیر برقرار نہیں رہ سکتا. اتنی بڑی بھیڑ جمع ہے اور کوئی ان کا امیر نہیں, کوئی کسی کو اپنا بڑا نہیں سمجھتے, تو بھیڑ چال ہے وہ چلی جا رہی ہے, اس میں بدنظمی ہوگی, اس میں دھکا پیل ہوگی, اس میں نظم و ضبط کی خلاف ورزی ہوگی, لوگوں کو تکلیفیں پہنچیں گی. لیکن اگر اپنا کسی کو بڑا بنا لیا اور منتظم بنا لیا اور اس منتظم کے حکم کی تعمیل اپنے ذمے ضروری سمجھی تو نظم و ضبط برقرار رہے گا. اس کے اب اس نے صحیح حکم دیا یا غلط حکم دیا یہ اس کے سر اس کا اس کی پوچھ اس سے ہوگی, لیکن نظم و ضبط کی خاطر اس کی حکم کی تعمیل کرنا ضروری ہے. تو نظم و ضبط کی یہ تعلیم اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے. افسوس ہے کہ ہمارے مزاجوں میں اب نظم و ضبط بہت کم ہوتا جا رہا ہے, خاص طور سے اہل جو دین کا نام لینے والے ہیں ان کے اندر بھی بھیڑ کے طریقے سے مجمع جمع کر لیں گے, کوئی امیر نہیں ہے, کسی کی بات سننے کا جذبہ نہیں ہے, جو اپنے سمجھ میں آیا وہ کر گزرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں اس بات پر متنبہ فرمایا ہے کہ نظم و ضبط قائم کرو اور اس نظم و ضبط کے پابند ہو کر زندگی گزارو. یہ فرمایا گیا کہ جب کبھی سفر کرو, دو آدمی بھی سفر کر رہے ہوں تو ان میں سے ایک کو امیر بنا لو. اور امیر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حکم چلائے محض, بلکہ امیر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی اختلاف رائے رونما ہو تو اس صورت میں امیر کی بات مان لی جائے, اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اس کے سوا اگر کرو گے تو سوائے بھگدڑ کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اس واسطے یہ تعلیم دی ہے قرآن کریم میں, اذا قیل لکم انشذوا فانشذوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تبارک و تعالی اس میں درجات میں بلندی پیدا فرمائیں گے. تو بھائی آج جو ہے فی الحال اس پر اکتفا کرتے ہیں. حضرت پہلی بات جو عرض کی وہ کہ مجلسوں, ایسی مجلسوں میں جہاں گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہو, جس میں غیبت بھی داخل ہے, ایسے اجتماعات میں شرکت سے اپنے آپ کو بچائیں, اور اچھی مجلسوں میں, نیک مجلسوں میں شرکت کا اہتمام کریں. جہاں خلاف شرع باتیں کی جا رہی ہوں اس مجلس کے اندر نہ بیٹھیں, اگر ممکن ہو روکنا تو روک دیں, اگر استطاعت میں نہیں ہے تو اٹھ جائیں. دوسرا یہ کہ صاحب بالجنب, جتنے وہ ساتھی جن سے کے ساتھ تھوڑی دیر کو بھی واسطہ پیش آتا ہے, چاہے سفر کے دوران ہو چاہے کسی خاص مجلس کے اندر ہو, تو اس میں اپنے ساتھیوں کو راحت پہنچانے کی کوشش کریں اور نظم و ضبط کے پابند رہیں, اور اس بات کی کوشش نہ کریں کہ میں تو راحت میں آ جاؤں اور دوسرے تکلیف اٹھائیں. یہ سب تعلیمات ہیں ہمارے دین کی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ ہدایات عطا فرمائی. ان کے چھوڑنے کے نتیجے میں ہم بدنظمی کا شکار ہیں, تکلیفوں. افسوس ہے کہ یہ باتیں غیر مسلموں نے اختیار کر لی, غیر مسلموں نے اختیار کر لی. ہمارا جانا ہوتا رہتا ہے غیر مسلم ملکوں میں, یورپ میں, امریکہ میں, تو ان کی اور خرابیاں اپنی جگہ, لیکن یہ اچھائی کہ اگر کہیں کسی جگہ تین آدمی بھی کھڑے ہوں گے تو لائن لگا لیں گے, اور لائن کے خلاف کبھی ایک دوسرے لائن توڑ کر کبھی آگے نہیں بڑھیں گے. نظم و ضبط انہوں نے اپنا لیا, اور اس کے نتیجے میں دنیا میں ترقی ہوئی. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ ایک بہت ہی قیمتی بات فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا, کہ باطل جو ہے وہ تو مٹنے والی چیز ہے, وہ ابھرنے والی چیز نہیں ہے, وہ مٹنے والی چیز ہے. ان الباطل کان زہوقا, لہذا باطل میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ابھرے, اوپر آئے, اس کو ترقی ہو. لیکن اگر کسی باطل قوم کو دیکھو کہ وہ ابھر رہی ہے, ترقی کر رہی ہے, تو سمجھ لو کہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگی ہے جس نے اس کو ابھارا, ورنہ باطل میں صلاحیت نہیں تھی ابھرنے کی. کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگی ہے, یعنی کوئی حق کام اس نے اختیار کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو ترقی حاصل ہوئی. اور یہ فرماتے تھے کہ اور اگر جو باطل ہے وہ تو مٹنے والا, اور حق جو ہے وہ غالب آنے والا ہے. اگر کسی حق والی قوم کو دیکھو کہ نیچے جا رہی ہے, تو سمجھ لو کہ کوئی باطل چیز اس کے ساتھ لگی ہے جس نے اس کو نیچے کر دیا, ورنہ حق نیچے جانے والا نہیں تھا. تو فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو باطل قومیں ترقی کر رہی ہیں, یہ اپنے کفر کی وجہ سے نہیں, شرک کی وجہ سے نہیں, اپنی عریانی اور فحاشی کی وجہ سے نہیں, اپنی بے حیائیوں کی وجہ سے نہیں, بلکہ کچھ حق خصلتیں اختیار کر لیں, جیسے میں بتا رہا ہوں نظم و ضبط اختیار کر لیا, صفائی ستھرائی اختیار کر لی. تو نظم و ضبط اختیار, محنت, جفاکشی اختیار کر لی, تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کا بدلہ ان کو دے دیا کہ عروج پا رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ غیر مسلم ہوتے ہیں ان کے اچھائیوں کا بدلہ اس دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے, اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق دنیا کے اندر اس کو یا سرفراز فرماتے ہیں یا نیچے لاتے ہیں. تو انہوں نے یہ کچھ کام اپنی زندگی کے اندر ایسے اختیار کر لیے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ترقی حاصل ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے کفر و شرک کی وجہ سے ترقی پا رہے ہوں. اگر صرف کفر و شرک ہوتا اور یہ اچھائیاں نہ ہوتی تو کبھی وہ دنیا میں بھی ترقی نہ کر سکتا. اور ہم نے اپنے بغل میں قرآن رکھنے کے باوجود, ہم نے اپنے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رکھنے کے باوجود بعض غلط کام اختیار کر لیے, بد نظمی اختیار کر لی, ہم نے بے عملی اختیار کر لی, محنت چھوڑ دی, جفاکشی چھوڑ دی, تو اس کے نتیجے میں قارِ مذلت میں گر رہے ہیں. تو حق میں ابھرنے کی گرنے کی صلاحیت نہیں, باطل میں ابھرنے کی صلاحیت نہیں. اگر باطل قوم ابھر رہی ہے تو سمجھو حق ساتھ لگا ہے, اگر حق قوم گر رہی ہے تو سمجھو کوئی باطل اس کے ساتھ لگا ہے جس کی وجہ سے وہ گر رہی ہے. تو بھائی آج کل ہم نے یہ چیزیں چھوڑ رکھی ہیں, انہی کو پر متنبع کرنے کے لیے میں نے حضرت والا کی یہ کتاب شروع کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صحیح فہم بھی عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. وصلى الله تعالى على خير سيدنا مولانا محمد كما صلى على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا ارحم الراحمين اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے معصیتوں سے منکرات سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم اكفنا بركنك الذي لا يرام. اللهم اكفنا بركنك الذي لا يرام. اللهم اكفنا بركنك الذي لا يرام. يا الله جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی اپنی رحمت سے ان سب کے دلی مرادوں کو پورا فرما. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا رب.